الخلق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جس طریقے سے روایات میں ملتا ہے, رسول پر نازل ہونے والی سب سے عظیم اور سب سے افضل آیت ہے. اس رسول پر جو اشرف الانبیاء ہے و مرسلین ہیں, خاتم الانبیاء ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جو مجھے ملی ہے, مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی. آیت تمام اللہ کی خصوصیات, قدرت, کمال بیان کر رہی ہے, اور وہ تو بہت ہی قدیم چیز ہے, لیکن کسی بھی نبی کو وہ نہیں دی گئی اور رسول کو مخصوص دی گئی, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل آیت ہے قرآن کی. تو سب سے افضل مخلوق, سب سے افضل نبی اور رسول, اس کی سب سے افضل کتاب, اور اس سب سے افضل کتاب کی سب سے افضل آیت, تو اس میں کیا نہیں ہوگا خدا کے بارے میں کہ جو ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, ہم کو ہدایت نہیں دے گا. کل کی مجلس میں میں نے فقط یہ کہا تھا کہ اللہ نے معرفت کے سلسلے میں جب تقاضا کیا ہے کہ ہم کو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے, تو کس بنیاد پر ہم کو وہ تقاضائے معرفت کر رہا ہے. میں نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک یہ کہ ہماری فطرت کو اس نے اپنی فطرت پر بنایا, اور اس کے بنانے کے طریقے کی بنیاد پر وہ فطرت فطرت توحید ہے, یعنی اللہ کو ایک ماننے والی فطرت ہے. میں نے آیت تلاوت کی, اقیم وجہک فی الدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت خدا جس پر اس نے انسانوں کو وجود میں لایا. پاک ترین کیفیت خلقت, تو پاک ترین مخلوق بنی, جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ مخلوق کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی؟ اپنے خالق کی معرفت پا لینا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر خالق کی معرفت ہم کو مل جائے گی تو ہم کو اپنی خود کی فطرت سمجھ میں آئے گی. اس کے علاوہ میں نے اور ایک آیت کی تلاوت کی تھی, وَيَجْعَلُ الرِّسَّةَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور دوسری حجت کو میں نے بتلایا کہ انسان کو جو اللہ نے دی ہے وہ فطرت پر کام کرنے کے لیے عقل دی ہے. عقل سے اگر کام لے گا تو فطرت اجاگر ہوگی، عقل سے کام نہیں لے گا تو فطرت زندہ نہیں ہو پائے گی. ظن و گمان، خیال اور تصور میں رہ جائے گا اور دنیا کی ظاہری چیزیں اس کو اتنی پسند آنے لگیں گی کہ اس کے پیچھے والی حقیقتیں، جس کو قرآن یومنون بالغیب کے ذیل میں یاد کرتا ہے، اس سے غافل ہو جائے گا. اور جب اس سے غافل ہو جائے گا تو زندگی میں اپنا مقصد بھول جائے گا. جب مقصد بھول جائے گا تو حلال و حرام نہیں فرق کر پائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ظلم شروع ہوگا، اور ظلم کے نتیجے میں وہ خود کو آگے چل کر ایک ظالم معاشرے کا فرد بنا کر نقصان کرے گا اور اپنی دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کو دونوں کو ختم کر دے گا. تو معرفت خدا خود انسان کی حیات سے بھی زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اگر آ جائے تو اس کی حیات سدھر جائے، اس کی آخرت سدھر جائے، اور اگر نہ ملے تو دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. صلوات بھیجیں بار محمد و یہ خلاصہ تھا کل کی مجلس کا. تو میں نے آیت الکرسی کی کوئی آیت کل نہیں چھیڑی، آج چھیڑوں گا. ساتھ اس کے کہ فطرت سالم بنایا، فطرت توحید بنایا، عقل دیا، اور عقل میں وہ قدرت دی کہ عقل انالائز کر سکے، تحلیل کر سکے، اور اپنے سے خود خدا کی تلاش میں جا کر خدا کو پالے. یہ دو بنیادیں ہیں کہ جہاں پر انسان کو بغیر دین کے سہارے خدا تک پہنچانے کی قدرت ہے، اور یہی دو طریقے ہیں جو انسان کو کھینچ کے لاتے ہیں. کیونکہ دین جب ہی اور تب ہی قبول کیا جائے گا کہ جب انسان کسی اللہ کو قبول کرے جو پیغمبروں کو بھیجے، اور ان کے پیام کو یہ قبول کرے بعنوان پیام الہی. تو کبھی بھی اللہ کی معرفت کی ابتدا دین سے نہیں ہوتی. دین پر اگر اللہ کی معرفت ٹکتی تو یہ دور لازم آ جاتا. یہ ایک چیز پر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو ماننا ہے تو دین آئے گا، اور آپ دین سے اللہ کو مان رہے ہیں، یہ منطق نہیں بنتی. تو انسان کی عقل انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اللہ تک پہنچا دیتی ہے. اس کے بعد والی کیفیت کے لیے دین درکار ہوتا ہے، اس کے معرفت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے پھر سہارا لیا کتاب کا، پیغمبروں کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، علماء کا. ان کو وسیلہ بنا کر انسان کو بعد میں عطا کیا، جبکہ اس کی باطنی حجت کو مضبوط کر چکا. یعنی ایک طریقے سے ہم باطنی طور پر استوار ہیں، ہمارا انٹرنل ڈھانچہ جو ہے فطرت کا اور عقل کا محکم اور مضبوط ہے، کہ اس میں اگر ہم مضبوط ہو کر اللہ کو پہچاننے لگیں گے، ابتدائی پہچان. ہم کو حدیث میں ملتا ہے اول العلم معرفت اللہ، پہلا علم اللہ کی معرفت ہے. کون سی معرفت؟ ابتدائی معرفت، کیونکہ پہلا علم ہے. اور آخر العلم والآخر العلم تفویض الامر الیہ، اپنے پورے پورے افیئرز کو، معاملات کو پورے کا پورا اس کے حوالے کر دینا، تفویض کر دینا. یہ ہے آخر علم. یہ اول علم سے آخر علم تک لے جانے کا کام یہ انبیاء، کتاب، ائمہ، علماء نے کیا ہے. یہ حرکت انسان کی آگے بڑھے ابتدائی معرفت سے، یہ کارنامہ آپ کو ملے گا انبیاء کے ذریعے سے، ان کے پاس جو کچھ رسولوں کو کتاب دی گئی ان کے ذریعے سے، پھر ائمہ اور پھر علماء کے ذریعے سے۔ تو ایکسٹرنلی بھی ہم کو فورٹیفائی کیا گیا ہے، خارجی طور پر بھی ہم کو چیزیں دی گئی ہیں۔ اسی عنوان سے قرآن میں وہ آیتیں ہیں کہ ان کو عقل دی گئی ہے، سوچتے نہیں، ان کو آنکھ دی گئی ہے دیکھتے نہیں، ان کو کان دی گئے ہیں سنتے نہیں ہیں۔ عقل آنکھ سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، عقل کان سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سن کر بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو سننا کس کی بات ہے؟ رسولوں کی، ائمہ کی، صالح علماء کی۔ اگر یہ بات ہم سن سکیں اور اس کو عقل میں لے کر اس پر اپنی زندگی میں کام کر سکیں، عقل کی ضرورت بار بار پڑتی جائے گی۔ یہ آ کر آپ کی عقل کو زندہ کرتے ہیں، عقل کو مار نہیں دیتے۔ جو بھی کام قرآن میں ہوا ہے، جو بھی احادیث میں ہوا ہے، یہ عقل کو زندہ کرنے کا کام ہوا ہے، عقل کو ختم کرنے یا کمزور کرنے کا کام نہیں ہوا ہے۔ یہ انٹیک آپ کو جائے گا، یہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی ابتدائی جو علم ہے عقل کے ذریعے سے، وہ اس کو طاقت بخشے گا اور آپ اس پر کام کر کر اور ایک اونچے مرحلے پر پہنچ سکیں گے۔ چاہے وہ اونچا مرحلہ خدا کی عبادت کی شکل اختیار کر لے، یا کوئی تحقیق کے نتیجے میں کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کرے۔ ایسے کئی ائمہ کے اصحاب رہے ہیں کہ جنہوں نے انوینشنز کیے۔ اٹامک نمبرز کا انوینشن ہم دیکھتے ہیں جابر نے کیا، جابر ابن حیان چھٹے امام کے نزدیک ترین شاگردوں میں سے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ چیز شکل عبادت کی لے لیتی ہے، تو کبھی یہ چیز عقل کا کام کرنا شکل تحقیق اور مادے کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو کبھی یہ بڑھ کر اس کو خبی کرتا ہے اور کبھی یہ بڑھ کر اس کو خبی کرتا ہے۔ تو مادے کو کہ جو دوسروں کو کھینچ کر زمین میں گھسا دے رہا ہے، دفنا دے رہا ہے، اسی مادے کو معراج کے لیے سبب بنا کر، اسباب کو فراہم کر کر ایک مومن آگے بڑھ سکتا ہے اپنی عقل کے سہارے، جب وہ اپنے کان کو کھول کر ان ائمہ کی، ان انبیاء کی، ان رسولوں کی، ان کتابوں کی باتوں کو سننے لگتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ وہی چیز، وہی مادہ جو دوسروں کو اپنے طرف مجذوب کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے اور ان کو مشغول کر رہا ہے، اس پر نظر رکھنا، اس پر نظر رکھنا، اس کو بہتر سمجھنا، یہ مومن کی علامت تھی اور رہنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس روایت کی طرف جانا چاہیے، الحکمت و ضالت المومن، حکمت، حکمت محمد و آل محمد، حکمت، وزڈم مومن کی گمشدہ چیز ہے، یعنی وہ تمہارے یہاں رہنی تھی، وہ گم ہو گئی ہے، کہیں پر اسے پالو، جہاں دیکھو اسے پالو، بغیر شرط کے اس کو حاصل کرو۔ یہ کیفیت ہے، کیوں کہ اگر آپ مادے کے اوپر نہیں آئیں گے تو آپ مادے کے تحت آ جائیں گے۔ مشکل یہ ہے، ہم چھٹتے نہیں ہیں، ہم مادے سے کھیل کر باقی رہ سکیں گے ویسے جیسے ہم رہنا چاہیں گے، یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری آرزو ہے کہ ہم مادے کو اپنی شرط پر قبول کریں گے۔ جب یہ کیفیت آتی ہے تو اللہ کو بھی اپنی شرط پر قبول کرتے ہیں۔ یہ بندے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کو اس نے پیش کیا اپنے طرف سے بولنے کے لیے، کہا یہ میرے بندے ہیں، پھر میرے رسول بنے۔ ائمہ کے بارے میں بھی بالکل یہی ہے، قرآن میں آیت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کو امام قرار دیا، کب؟ جعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا، ان جب یہ اور یہ ہدایت کرتے ہیں ہماری حکم کی بنیاد پر، اپنی طرف سے نہیں. یہدونا بامرنا، کب بنایا ان کو؟ لما صبروا، انہوں نے صبر کیا. کیا صبر کیا؟ مادے کی کشش اور مادے پر غلبہ کرنے والے ظالمین کے مقابل میں صبر کرتے ہوئے ڈٹ گئے. اور دنیا جس طریقے سے مادے کو، میٹیریل کو انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کیا، وہ انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کیا، اس تفسیر کو قبول نہیں کیا، صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ تو ہماری نشانیوں پر یقین رکھنے والے تھے. تو نشانیوں پر یقین رکھا، سوسائٹی میں صبر کیا، تو اللہ نے ان کو امر کیا تو میری طرف سے ہدایت دینا، ان کو خود لقب امام عطا کیا. آپ غور کرتے جائیں کہ کس طریقے سے آپ کا اس دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کا سبب بن رہا ہے دین. دنیا سے آپ کو دور نہیں کر رہا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کی بات کر رہا ہے. اور جب ہم دنیا میں رہ کر دنیا میں اوپر اٹھنا شروع کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی جو شدت ہے ہم کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. اشارے کے لیے یہ آیت کافی ہے، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد. کیوں کر رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے رسول پر، فرشتے جب اللہ سے نسبت دی جاتی ہے سلام کی تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب فرشتوں سے نسبت دی جاتی ہے تو وہ رحمت جو اللہ کی ہے وہ اس کو پہنچانے کے معنی میں دی جاتی ہے. تو اللہ نے رسول پر سلام بھیجا، فرشتوں نے بھیجا، ہم سے تقاضا کر رہا ہے. جب انسان سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. پھر بارگاہ رب العزت کی طرف بات پلٹتی ہے کہ اے مالک، تو نے ان کو بلندیاں عطا کی، تیرے فرشتوں کے ذریعے سے تو نے بلند کیا، ہم ان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہم کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ اگر اور تو ان کو اٹھائے گا تو ہم بھی اٹھتے جائیں گے، ان کو بلند کرنے میں فائدہ ہمارا ہے، اس لیے تلوار بھیجے بر محمد والے. ہم کو سمجھنا ہے کوئی چیز قرآن میں ایسی نہیں ہے جو ہماری ہدایت کا سبب نہ ہو. ہدن للناس کہا ہے، ہدن للمتقین کہا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت جو ابھی ایمان کے درجے پر نہیں آئے، اور ان کے لیے بھی ہدایت کے جو ایمان کے درجے کو پا کر متقین ہو گئے ہیں. تو ایسی ایسی آیات میں جس میں ظاہری طور کے اوپر تبرک نظر آتا ہے، تبرک نظر آتا ہے، وہاں پر ہدایت ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت کو تبرک کے طور پر نہ قبول کرنا. قرآن پوری کی پوری تبرک ہے، بابرکت ہے، رسول پورے کے پورے تبرک ہیں، بابرکت ہیں، لیکن ان کی برکت کو ہم تک آنے کے لیے اس کا ہدایت ہونا ضروری ہے، اس کا ہدایت ہونا ضروری ہے. وہ سلسلے کو ختم نہ کریں، ان کی برکت کے لیے خالی بات نہ کریں، اپنی ہدایت کی بھی تو سوچیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کوششوں کو اس طریقے پر، اس راستے پر ڈھال دیا. تو اگر ہم اب یہ دیکھ لیں کہ داخلی طور پر باطنی طور پر ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے، فطرت سالم موجود ہے، عقل سالم موجود ہے، تو اس کو استفادہ کرتے ہوئے یہ چیزوں سے کہ جو اللہ نے فراہم کیا گیا ہے، انبیاء، رسل، ائمہ، اوصیاء، اولیاء، علماء، پھر دینی کتابیں، آسمانی کتابیں اور یا ان کی پھر تفسیریں، یہ سب سبب بنے ہیں آج تک کے دین کے بقا کے لیے. اب ہم پلٹتے ہیں اپنی موضوع پر، آیت الکرسی کی تفسیر کرنے کے لیے صلوات بھیجے پر محمد والا. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، پہلا لفظ ہے، اللہ کا نام ہے. اس کی ابتدا بتلاتے ہیں عربی زبان میں الالہ کہہ کر ہوئی، یعنی اگر انگریزی میں ترجمہ کروں اس کا تو ہو جائے گا دا گاڈ، جس سے عرب اپنے خالق کو وہ پکارا کرتے تھے، اس لیے کوئی بت ان کے پاس اللہ کے نام سے موسوم نہیں تھا، کوئی بت ایسا نہیں تھا اتنے بتوں میں کہ جس کو انہوں نے اللہ نام دے رکھا ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ دکھنے والی حقیقت نہیں ہے، بدنی روپ نہیں رکھتا، تو وہ تھا الالہ، دا گاڈ جس کو ہم اگر انگریزی میں کہیں، وہ خدا اگر اس کو اردو میں اگر کوشش کریں ترجمہ کرنے کی، کیونکہ عربی میں جو ال آتا ہے لگ بھگ عمومی طور پر، گرچہ عربی میں کئی معنی میں الف لام استعمال ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر د کے معنی میں آتا ہے، د کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر الالہ تھا، الالہ ہوتے ہوتے اللہ کی شکل اختیار کیا، اور یہ رسول سے پہلے ہو چکا تھا. عرب جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کے نام سے آشنا تھے، اور لفظ اللہم جس کا مطلب یا اللہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اس کلام میں موجود ہے جو رسول کے پہلے تھا. تو لفظ اللہ سے ناشنائی نہیں تھی، لیکن اللہ کو خالق مانتے ہوئے، قرآن کی آیت ہے جہاں پر پوچھا جا رہا ہے عربوں سے، مشرکین سے، کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارا خالق کون ہے، اور جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے. پھر بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں خالق کے طور پر، بت پرستی بھی کرتے ہیں. قرآن یہاں پر آ کر کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کے علاوہ اپنے سرپرست اور اولیاء لیتے ہیں، ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ ماننا ہے، لا نعبدہم ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان کی، ان بتوں کی، ان سرپرستوں کی، ان اولیاء کی عبادت نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں. اللہ کو اکیلے ہم نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا سورس اور نکال لیا ہے، اور اس بنیاد پر بتوں کی تعداد بڑھتے گئی بڑھتے گئی، ہر گھر میں بت، حتیٰ کہ کعبے میں 365 بت جمع ہو گئے. اللہ تو اللہ ہی رہا، بتوں کی تعداد الا ماشاء اللہ بڑھتی گئی. شاید رسول کو یہ آیت دے دی گئی، گرچہ جناب ابراہیم کے دور میں بھی بت پرستی شدت پکڑ چکی تھی، اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ اس کے بعد والی جو آیت میں